بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، كيس بياري مختصر اور خوبصورت رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں متن سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے درس میں ایک مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں میں نے بیان کی تھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاحب کے اس فرمان سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الحمد للہ علی آلائہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له فی ارضہ وسمائہ، واشہد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم انبیائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. یہ مقدمہ ہے شیخ صاحب نے جس سے اپنے اس رسالے کا آغاز کیا ہے. حمد و ثنا سے اس رسالے کی ابتدا ہوئی ہے، اور ساری تعریفیں، سارے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے چند اہم باتیں کریں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ان کی طرف دعوت دیں، اور یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو تو ہم کبھی گن نہیں سکتے، حصر نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور ان نعمتوں میں سے جو عظیم نعمت ہے، ان میں سے ایک علم کی نعمت بھی ہے، الدعوة الى اللہ کی نعمت، جسے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، تو اس شخص سے بہتر اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. من یرید اللہ بہ خیر فقہ فی الدین، جس کا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور کلمہ شہادت سے اپنی بات کا آغاز کرنا یہ مسنون طریقہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت کی گواہی دینا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اور رسالت کی گواہی دینا، خطبہ مسنون کے اہم اور خاص حصے ہیں. اس مختصر سے خطبے کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں، وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور موالات کے بعد وہ مومنوں سے محبت کریں اور ان سے موالات کریں. کما نطق به القرآن، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کا بیان موجود ہے. کئی آیات میں اللہ تعالی مومنوں سے محبت کرنے کا ذکر کیا ہے اور یہ مومنوں کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اور کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے محبت, جس کے بغیر کلمہ توحید ناقص ہے. محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے اور کلمہ توحید والوں سے بھی کرنی ہے, موحدین سے بھی کرنی ہے. اور اس کی بہترین مثال صحابہ کرام قرآن اجمعین قائم کر کے گئے ہیں کہ وہ آپس میں اتنی محبت کرتے تھے اور دشمنوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے, اب اس سے تو محبت ہو نہیں سکتی نا, سوال نہیں پیدا ہوتا. دل میں جو ایمان ہے وہ اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا, اگرچہ وہ اپنا سگا باپ کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, پوری قوم عشیرت کیوں نہ ہو. جب ہم قوم عشیرت بھائی کی بات کرتے تو یاد رکھیں عرب میں عرب کی پہچان قومیت سے ہی ہوتی ہے. یعنی جب کوئی عربی اپنی قوم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا اپنی قوم سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس نے ایک بہت بڑا پہاڑ گرا اپنی زندگی میں سے, عام بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے صحابہ کرام مثال قائم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے قومیت تو کیا, ہم سب کچھ قربان, اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا بھی. اور ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. ومن تبعهم بإحسان, تو یہ فرض ہے, واجب ہے ہر مومن پر جو اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر حسن سے محبت کرتا ہے کہ وہ مومن سے بھی محبت کرے. جیسا فرماتے ہیں خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبیاء, جب مومن سے محبت فرض ہے تو پھر علماء سے محبت من باب اولا فرض ہے. عام مومن سے محبت الولاء والبراء کا مسئلہ ہے, اور الولاء والبراء کا مسئلہ جو ہے یہ عقیدے رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. اور جب یہ بات کی جاتی ہے آپ کے اوپر فرض ہے واجب ہے, اس مطلب آپ احسان نہیں کرتے جب اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں. فرض فرق ہے, یاد رکھیں. جب اللہ تعالی حکم دیتا ہے ہمیں کسی چیز کا تو پھر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے, اور مسلمان بھائی کا حق ہے ہمارے اوپر. اور جب حق کی بات آتی ہے, وجوب کی بات آتی ہے, تو پھر ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے اس سے محبت کر کے. اور علماء کیونکہ ورثۃ الانبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام, تو پھر ان کا حق ایک تو ایمان کا حق ہے, پھر علم کا حق بھی ہے, نبی کے وارث ہونے کا حق بھی ہے. تو پھر من باب اولا ان سے محبت کرنا جو ہے وہ عام مومنوں سے محبت سے زیادہ لازم آتی ہے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب فرماتے ہیں الذین جعلهم اللہ بمنزلۃ النجوم یهتدى بهم فی ظلمات البر والبحر. سبحان اللہ, عالموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی منزلت دی ہے جیسے کہ آسمان میں تاروں کی منزلت ہے. آسمان کے تارے, یہ خوبصورت چمکتے دمکتے تارے جو ہیں, یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں, یہ نام کے تارے نہیں ہیں, صرف شکل کے خوبصورت نہیں ہیں. اس شخص سے پوچھیں جو صحرا میں رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک جاتا ہے, پھر ان تاروں سے ہدایت کیسے حاصل کرتا ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ تارے کی چمک نام کی ہے یا کام کی ہے. اور اس طرح علماء جو ہیں اس زمین کے اوپر آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہر بھٹکتے ہوئے گمراہ انسان کو راہ راست پہ لگاتے, ہدایت کا راستہ دکھاتے. یہتدی فی ظلمات البر والبحر, جیسے کہ تارے ہدایت کا سبب بنتے ہیں صحیح راستے کو متعین کر دیتے ہیں چاہے وہ خشکی پر ہو یا تری پر ہو، اسی طرح سے علماء جہاں پر بھی ہوں ان کے علم کی برکت سے گمراہ چاہے وہ تری میں ہو چاہے وہ خشکی پر ہو ان کو راہ راست یہ علماء لگاتے ہیں. وقد اجمع المسلمون، انڈر لائن کریں، اجماع کی بات آئی ہے، اور مسلموں کا اجماع ہے علی ہدایتہم، ان کی ہدایت پر. علماء جو انبیاء علیہ السلام کو وارث ہیں، ہر عالم نہیں، علماء ربانیین، نبی کا وارث وہ عالم ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنے والا، اپنی عقل کی بنیاد پر یا خواہش نفس کی بنیاد پر اپنے تئیں کوئی بات نہیں بنانے والا. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والا ہے، مخالفت نہیں کرنے والا، یہ عالم ربانی ہے. جن پر اہل اسلام کا اجماع ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ درایتہم، اور وہ اہل معرفت اور علم بھی ہیں. العلم النافع، کون سا علم نافع ہوتا ہے؟ جو ہدایت کا راستہ واضح کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. اب دیکھیں، اب ایک خوبصورت بات ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اذ کل امت قبل مبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہر امت جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکی ہے، فعلماؤها شرارها، ان کے جو عالم ہیں اس امت کے بدترین شر پسند لوگ ہیں. عجب بات دیکھیں آپ، جو امتیں گزر چکی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہود نصارہ دیکھنے آپ، یہ قریب ترین ہیں، جن کے قصے بھی قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ان کے علماء سب سے اچھے تھے یا سب سے برے تھے؟ سب سے برے کیوں تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں بخشتے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہیر پھیر کرتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں، تو پھر لوگوں کے لیے وہ کیا خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھے، جس نے بھی دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، وہ شکل و صورت جتنے بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، عقل مند کیوں نہ ہو، اس کی زبان کے جادے میں لوگ پاگل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی اچھا ہو نہیں سکتا. اس کو چاہے آپ شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیں، چاہے آیت اللہ کا نام دے دیں، کوئی بھی لقب دے دیں آپ، حقیقتاً وہ شرار الناس ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے، قانون ایک ہے. اگر یہودی کے علماء، یہودی امت کے سب سے بدترین تھے، تو پھر امت اسلامیہ کے وہ علماء جو شریعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، بدعات اور خرافات ایجاد کرنے والے ہیں، وہ اچھے ہو سکتے ہیں؟ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. فعلماؤها شرارها الا المسلمین، سوائے مسلمانوں کے، فإن علماءهم خيارهم، ان کے علماء سب سے اچھے ہیں. کب تک اچھے رہیں گے؟ جب تک سیدھے رہیں گے اور یہود و نصارہ کے راستے سے الگ رہیں گے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، سیدھے ہیں تو یہ سب سے اچھے ہیں پوری امت میں، کیونکہ الذين انعمت عليهم کے راستے پر گامزن ہے، سیدھے راستے پر ہے. جو ہی دائیں یا بائیں گئے تو دائیں یا بائیں جو راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے، تو پھر وہ بھی بدترین لوگ ہو جائیں گے. لیکن جب تک وہ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، تو وہ امت میں سب سے اچھے ہیں. فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فی امتہ، کیونکہ یہ علماء جو ہیں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، ان کے بعد میں آنے والے ہیں، اور رسولوں کی ذمہ داری جو ہے جو کو سونپی گئی ہے علم کی اور دعوت کی، وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں. والمحیون لما مات من سنته، سبحان اللہ، علماء جو ہیں مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں. بدعات ایجاد کرنے والے عالم نہیں ہوتے میرے بھائی، یاد رکھیں، عالم ربانی وہ ہوتے ہیں جو سنتوں کو زندہ کرنے والے. جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، سنت مردہ ہو سکتی ہے؟ یا جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کو وجود باقی نہیں رہتا. جیسے کہ ایک مردہ انسان کو وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہتا. بہم قام الکتاب وبہ قاموا، انہیں سے کتاب یعنی قرآن مجید کا قیام ہوا، اور ان کا قیام بھی قرآن مجید سے ہوا، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد، دین اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہی ہے، اور جڑے ہوئے قرآن مجید سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ہی ہمیں حکم دیا ہے. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ تورات کی آیت نہیں، نہ کوئی انجیل کی آیت، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے کہ احکام قرآن مجید کے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ سمجھنا پڑے گا. اور قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وبہم نطق الکتاب وبہ نطقوا، اور ان کی زبان پر قرآن مجید اللہ کی کلام ہی ہمیشہ رہتی ہے، اور قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر کیا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. تو علم کی اور علماء کی جو فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے، وہ کسی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی کوئی مثال باقی نہیں رہتی. مخلوق جتنی بھی تعریف کرے مخلوق کی، لیکن جو تعریف رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی کرتا ہے، اب نہ تو کوئی اور بندے ویسے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایسی تعریف کر سکتا ہے بے مثال. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں وَلْيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ، اور یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ بے شک ائمہ مقبولین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. مقبولین پہ ذرا آپ انڈر لائن کریں، مقبولین کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ائمہ غیر مقبولین بھی ہوں گے نا. مقبول وہ ہے جسے قبول کیا جاتا ہے، اور دو طرح سے کسی کو قبول کیا جاتا ہے. ایک تو لوگ قبول کرتے ہیں، لوگ مقبولیت عام ہوتی ہے، یہ ایک طرف ہے. حقیقتا مقبولیت جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، ورنہ لوگ میں تو بہت سے لوگ مقبول ہیں. کیا سب خیر پہ ہیں؟ سب حق پر ہیں؟ اسی لیے مقبولیت کی بات ہوتی ہے تو پہلی مقبولیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے یہ مقبول ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کیا ہے کہ نہیں، ان کی محنت کو قبول کیا ہے کہ نہیں. نمازی دو ہیں، ایک وہ ہے جو ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ. دونوں برابر ہیں، نماز اس نے پڑھی، نماز اس نے بھی پڑھی، اس کی نماز ضائع ہے، اس کی نماز اللہ نے قبول فرمائی ہے. ائمہ بھی دو ہیں، ایک وہ ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، پھر دعوت بھی دیتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور دوسرا صرف لوگوں کے لیے، شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تعلیم بھی اسی لیے دیتا ہے، دعوت بھی اسی بنیاد پہ دیتا ہے، اور کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ صبر ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ صبر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں، لوگوں میں جتنے بھی مقبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ مقبول نہیں ہیں. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا کون ہوں گے؟ جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے تین لوگ ہوں گے، وہ قارئ قرآن ہے اور ایک جہاد کرنے والا ہے ظاہراً، اور تیسرا صدقات و خیرات دینے والا ہے. لوگوں کی نظروں میں سارے خیر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ یہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ان کے عمل کو قبول کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کو قبول کیا ہے. اس لیے حکم ہوا گا کہ ان سب کو لے جائیں، جہنم کی طرف لے جائیں. کیوں؟ کیونکہ اخلاص نیت تھی ہی نہیں. اس لیے مقبول امام وہ ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے. وہ جب متبع سنت کہتے تو سلفی، اہل حق، اہل حدیث، اہل اثر، جو قرآن مجید کو صحابہ کا سلف، جو قرآن اور صحیح حدیث کو صحابہ کرام اس سلف صحیح سمجھ کے مطابق سمجھتے ہوں، اہل بدع نہیں، اہل کلام نہیں. اہل بدعت جو ہے وہ کبھی بھی ایم مقبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ بدعتی جو ہے وہ مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اور قبول کی ضد ہے رد، جو مردود ہے وہ مقبول ہو ہی نہیں سکتا. تو اہل بدع جو ہے وہ سرے سے خارج ہو گئے. تو امام مقبولین کے تعلق سے امام صاحب فرماتے ہیں، ایم مقبولین میں سے جن کا لوگوں کے ہاں قبول عام ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسے شخص نہیں ملے گا یتعمد مخالفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من سنتہ. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو جو جان بوجھ کے عمدن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا. دقیق ولا جلیل، چھوٹی سی چھوٹی بات یا بڑی سی بڑی بات، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے خلاف وہ کبھی جا نہیں سکتا. عمدن جان بوجھ کے مخالفت نہیں کرے گا وہ. کیوں؟ کہ وہ مقبول اللہ تعالیٰ کے ہاں. امام جب کہہ دیا اور امام مقبول کہہ دیا اور اہل حق میں سے ہے، عالم ہے، ربانی ہے، تو پھر وہ جان بوجھ کے مخالفت کرے گا نہیں. یہ تو ایک پہلی بنیادی بات سمجھ لیں آپ. فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا. یہ پھر اس کو انڈر لائن کریں، دیکھیں یہاں پہ بھی اجماع ہے. متفقون اتفاقًا يقين، یقین اتفاق ہے. کون؟ یہ جو ائمہ مقولین ہیں، جو علماء ہیں ربانیین، ان سب کا اتفاق ہے، ان سب کا اجماع ہے. کس چیز پہ؟ على وجوب اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے، سب پر واجب ہے. نمبر ایک کر دیں اسے. وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور لوگوں میں سے آپ وسلم کے علاوہ سب کی بات لی بھی جا سکتی، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم. اس پر بھی اتفاق ہے. تو دو اجماع یہاں پہ شیخ صاحب نقل کرتے ہیں، اور یقین اتفاق ہے سب کا. نمبر ایک، اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اتباع واجب ہے، سب کا اتفاق ہے. نمبر دو، ہر شخص، ہر عالم کی بات، جو قول وہ کہتے ہیں، اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے، اسے لیے بھی جا سکتا ہے، اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے امام المتقین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات مسلمات میں سے ہے. ولیکن، لیکن اذا وجد لواحد منهم قول، اگر کسی عالم کا ان علماء میں سے کوئی ایسا قول ملے ہمیں، قد جاء حدیث صحیح بخلافه، جس کے خلاف کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے، فلابد له من عذر في تركه، تو ایسے عالم کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ضرور ہوگا جس کی وجہ سے اس نے اس حدیث کو چھوڑا ہے. اللہ، کتنی پیاری بات ہے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ملامت کس کی ہوتی ہے؟ جو اچھا کام کرتا ہے یا جس سے غلطی ہوتی ہے. ملامت ہمیشہ غلطی والے سے ہوتی ہے نا, اور غلطی بعض اوقات جان بوجھ کے ہوتی ہے, بعض اوقات انجانے میں ہوتی ہے. تو جان بوجھ کے ایم سلف جو ہے ایم ربانین جانوں کی غلطی نہیں کرتے, اور غلطی جب ہو رہی ہے. اچھا مخالفت کی ہم بات کر رہے ہیں, مخالفت معنی جانتے ہیں مخالفت کا معنی کیا ہے؟ المخالف کون ہوتا ہے؟ دین کی مخالفت کرنے والا. لیکن یہاں پر اس رسالے میں دین کی مخالفت کرنے والے خاص قسم کے لوگ جو امت کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں, جو امام ہیں, جو علماء ہیں, علماء ربانین ہیں, جو ان سے مخالفت ہوئی ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, پہلی بات ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی, یہ بات مسلمات میں سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب وہ بھی سمجھتے ہیں, اور ہر کسی کا قول یہ بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی ان کا اتفاق ہے. لیکن ایک امام کا قول ملا ہے جو حدیث صحیح حدیث ٹکراتا ہے, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, نہیں ممکن. اور کئی ایسی مثالیں جیسے کہ آگے ہم بیان کریں گے. جب یہ معاملہ ہوا ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے, امام کا قول بھی ثابت ہو گیا, اس نے بات کہی ہے, دونوں میں ٹکراؤ ہے. امام مخالفت نہیں کرتا جان بوجھ کے, اس مطلب کیا ہے؟ پھر ایک ہی بات باقی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اس امام کا کہ اس نے صحیح حدیث کے خلاف بات کی کیوں ہے. وہ جمیع الاعذار ثلاثت اصناف, سارے کے سارے عذر جو ہیں وہ ان تین بنیادی قسموں کے ماتحت ہیں. یہ تین بنیادی قسمیں ہیں, اور باقی جو اسباب شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں وہ ان سب کے ماتحت ہیں. تو بنیادی تین ہیں عذر جن. احدہما, ان میں سے ایک, عدم اعتقاده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, کہ امام جس کو حدیث سامنے آئی ہے اسے حدیث مل ہی نہیں, یا حدیث ملی ہے تو اسے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نہیں ہے, یہ ورنہ کبھی چھوڑتا نہیں وہ, کہ اسے یقین ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہیں. والثانی, دوسری بنیادی عذر, عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول, الحدیث تو مل گئی لیکن اسے یہ یقین ہے کہ جس مسئلے کے تعلق سے میں نے بات کی ہے یہ حدیث اس مسئلے کے تعلق سے بات نہیں کر رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس بات سے تعلق ہے, اس مسئلے سے تعلق اس کا ہے ہی نہیں. والثالث, اعتقاد ان ذلك حکم منسوخ, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دوسرے لفظوں میں شروع سے, احدہما, پہلا, عدم اعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, یعنی یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے, حدیث صحیح نہیں ان کے نزدیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے نہیں ہے یعنی یہ حدیث وہ تصور نہیں کرتا, یہ حدیث ہے یعنی حدیث صحیح نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. تو آپ بریکٹ میں لکھیں حدیث صحیح نہیں ہے, پہلے نمبر پہ, ٹھیک ہے. عدم اعتقاد ارادہ تلک المسئلہ بذلک القول, حدیث صریح نہیں ہے, پہلے صحیح نہیں ہے, دوسرا عذر صریح نہیں ہے, حدیث تو مل گئی ہے صحیح بھی ہے لیکن اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا, اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے. اور تیسرا ہے یہ حدیث یا یہ حکم منسوخ ہے, حدیث تو آ گئی ہے صحیح بھی ہے صریح بھی ہے, اب کیوں چھوڑی ہے؟ کیونکہ یہ منسوخ ہے کسی اور حدیث یا کسی اور قرآن مجید کی آیت و حکم کی وجہ سے. تین اعذار, بنیادی اعذار سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ حدیث مل گئی ہے, بنیادی اعذار جو ہیں سمجھے ذرا, عدم اعتقاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, حدیث سامنے ہے امام پھر بھی اس کے خلاف کو بات کرتا ہے, تو پہلے عذر یہ ہے کہ امام صاحب کو یقین ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے, یعنی حدیث اس کے نزدیک صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر دو, حدیث صحیح تو ثابت ہے لیکن صریح نہیں ہے, یعنی اس مسئلے کے تعلق سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور تیسرا صحیح بھی ہے صریح بھی ہے لیکن منسوخ ہے، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا. یہاں تک ٹھیک ہے، آگے چلے. مثالوں کے ساتھ بات آسان ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسباب مخالفت الائمہ للحدیث، حدیث کی مخالفت امام نے جو کہ اس کے اسباب کیا ہیں. جیسا فرماتے ہیں وہذه الاصناف تتفرع الاسباب المتعدده، یہ جو تین ابھی قسمیں بیان کی ہیں اوپر جو بنیادی اعذار ہیں، تتفرع الاسباب المتعدده، یہ اصل ہیں، بنیاد ہیں تینوں. اب دیکھیں ان کی فروع، دیکھیں بہت سارے اسباب ہیں. السبب الاول، پہلا سبب، الا يكون الحديث الا يكون الحديث قد بلغه، الا يكون الحديث قد بلغه، کہ حدیث اسے پہنچی نہیں، ملی ہی نہیں، پہلی وجہ. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه، جسے حدیث ملی ہی نہیں تو اس پر عمل کرنا واجب ہی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث ہے. یہ حکم، جب حکم کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس پہ عمل کرنا کو واجب ہے کیا؟ واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. أشياء حديث تنملي، لكن اس مسئلے کے تعلق سے جس پر اب تنازع ہے کہ اس سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس مسئلے کے تعلق سے اسے جو فتویٰ دیا ہے، یا تو کسی آیت کے ظاہر کو دیکھ اس نے فتویٰ دیا ہے، قرآن مجید تو ہے، او حدیث آخر، یا کسی اور حدیث کے مفہوم سے اس نے فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے تعلق سے جو واضح حدیث ہو تو اس کو ملی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بنیادی علم تو ہے نا، پہلے سے قرآن مجید کا علم ہے اور دیگر احادیث جو اس مسئلے کے ارد گرد گھومتے ہیں. واضح تو حدیث نہیں، اس مسئلے کے حدیث موجود اسے نہیں ملی، اب اسے فتویٰ تو دینا ہے، عالم ہے، مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اپنے علم کی بنیاد فتویٰ دے گا وہ، تو وہ کس بنیاد پہ فتویٰ دے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بموجب ظاہر آیا او حدیث آخر، کوئی اور حدیث اس کے علاوہ، اور بموجب قیاس، نہ تو آیت نہ حدیث اس نے قیاس کیا ہے جب اس میں دلیل نہیں ہے، اور بموجب استصحاب، کہتے ہیں کہ حقیقت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے. اب مثال کے طور پہ بنیادی طور پر ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے. اگر کوئی شخص ثابت کرنا چاہتا کہ اب یہ پانی ناپاک ہے تو اس پاس دلیل ہونی چاہیے، ورنہ حقیقت یہ پانی پاک ہے، اس بوتل کے اندر پانی ہے نا، ہم پیتے ہیں، کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ پانی ناپاک ہے، اب ثبوت کسے دینا؟ مجھے دینا چاہیے کہ یہ پاک ہے، اسے دینا چاہیے کہ ناپاک ہے؟ اسے کہتے استصحاب. اب حق کس کے؟ میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس دلیل کیا ہے؟ استصحاب کے حقیقت پر کی بنیاد پر، جو اصل پہ چیز موجود ہے، جو اس کے ساتھ چلتا ہے، حق اسی کے ساتھ ہوتا ہے. الا یہ کہ جو شخص دوسری کے خلاف بات کرے اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا دلیل نہ ہو. فقد يوافق ذلك الحديث تارة، جو صحیح حدیث جو اسے ملی نہیں ہے، تو جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کے دو صورتیں، یا تو موافقت ہوگی اس حدیث کی جو اسے ملی نہیں، ويخالفه اخرى، یا پھر مخالفت ہوگی. وهذا السبب هو الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السلف، وهي سب سے بڑی سبب ہے جس کی وجہ سے سلف کے اقوال جو ملتے ہیں، جو حدیث کے خلاف کوئی ان کا فتویٰ ہمیں ملتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حدیث اسے ملی نہیں تھی، ورنہ وہ کبھی بھی حدیث کے خلاف بات نہ کرتا. اور یہ بات بالکل سچ ہے، جس آگے بھی بات بیان ہوگی. اماموں سے بات اکثر ہم سنتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کیوں فرما کے گئے ہیں؟ کہ وہ بھی حدیث کے طالب تھے، کہ علم کہیں سے آ جائے، اگر مجھے نہیں ملی حدیث جو ہے، وہ میں نے کوئی بات کی ہے، کوئی فتویٰ دیا ہے جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، تو پھر جب بھی حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑنا، میرے فتوے کو چھوڑ دینا، اس حدیث پہ عمل کرنا، میرا یہی مذہب ہے، میرا یہی طریقہ ہے، میرا یہی راستہ ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا السبب هو الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السلف مخالفا لبعض الاحاديث فان الاحاطه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن احد من الامه کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل احاطہ امت میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. کوئی بھی ایسا شخص ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے جو شخص اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے احادیث جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سب اس کو آتی ہو سب اس کو جمع کیا ہو کوئی بھی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يحيط بالسنة إلا نبي کیونکہ سنت کا احاطہ صرف نبی کر سکتی اس پر وحی نازل ہوتی ہے اسے پتہ ہے. اب دوسرے جو ہیں ایک تو 24 گھنٹے مسلسل ایک شخص رہے جب سے نبوت ملی وفات تک ایک شخص مسلسل رہے اور ہر فرمان کو نوٹ کرتا رہے جس کے تعلق دین سے اسے یاد بھی اسے بھولے بھی نہیں ایسا شخص دنیا میں ہے تو دکھائیں. اس لیے امام شافعی کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے فرماتے ہیں لا يحيط بالسنة الا نبی اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. جیسا فرماتے ہیں وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث او يفتي او يقضي او سلم بعض اوقات کچھ فرماتے یا کوئی فتویٰ دیتے یا کوئی فیصلہ کرتے او يفعل شيئا یا کچھ عمل کرتے فاسمعه او يراه من يكون حاضرا تو وہ لوگ سنتے یا دیکھتے جو موجود ہوتے حاضر ہوتے ويبلغه اولئك وبعضهم لمن يبلغونه پھر جو لوگ موجود نہیں تھے یہ لوگ جو حاضر تھے موجود تھے وہ ان تک پہنچا دیتے تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے. فينتهي علم ذلك الى من يشاء الله سبحانه وتعالى من العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم پھر یہ بات یہ علم کہاں تک پہنچتا ہے اللہ اعلم جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے صحابہ کرام سے پھر تابعین سے پھر آخر تک جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں. ثم في مجلس آخر پھر دوسرے مجلس میں قد يحدث او يفتي او يقضي او يفعل شيئا ويشهد بعض من كان غائبا عن ذلك مجلس في کسی اور موقع پر کسی اور مجلس میں جو پہلے موجود تھے وہ ان میں سے نہیں تھا کوئی جو موجود نہیں تھے جنہوں نے ان سے علم لیا تھا اب وہ اس مجلس میں موجود ہیں اب انہوں نے کچھ اور سنا کچھ اور دیکھا اور کچھ اور فیصلہ یعنی مختلف موقع تھا مختلف واقعہ تھا اس میں ایک اور علم ان لوگوں کو ملا جنہوں نے کسی اور سے کسی اور کے ذریعے سے لیا اب یہ لوگ ذریعے بن رہے ہیں ان لوگوں کو جو موجود نہیں تھے. ويبلغونهم ويبلغونه لمن امكنهم اچھا یہ جو بلاغ کرتے ہیں کیا یہ سب کے پاس دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے اور کہتے ما امکنہم جتنا ان کے اندر طاقت ہے جتنا وسعت ہے جتنا وہ کر سکتے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. فیکون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ بعض کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا جو دوسروں کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. بات واضح ہے کہ نہیں. وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء وانما يتفاضل العلماء من الصحابه ومن بعدهم بكثره العلم او جودته سبحان الله. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تفاضل في العلم ہو گیا بعض کے پاس زیادہ علم ہے اور بعض کے پاس کم علم ہے چاہے وہ صحابہ کرام میں سے ہوں یا ان کے بعد میں آنے والے میں ہوں رحمک اللہ. تو یہ تفاوت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے کثرت العلم او جودته کثرت العلم او جودته یا تو علم کی کثرت کوالٹی کے اعتبار سے او جودته کوالٹی کے اعتبار سے. تیسرے کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا تیسرا آپشن کیا ہے دونوں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ تینوں بھی بعض صحابہ نے حاصل کی کثرت ہے علم بھی تھا اور اس میں کوالٹی بھی خوبصورت تھی. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں امثلة من الصحابة لعدم احاطتهم ببعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض مثالیں ہیں صحابہ کرام سے جنہوں نے براہ راست آپ وسلم سے علم حاصل کیا ہے ان سے بعض یہ مثالیں ہیں کہ وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل احاطہ نہیں کر سکتے تھے تو بعد میں آنے والے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں دیکھیں علم، کہ اگر آپ سب سے بڑی بات سے بات کو شروع کریں تو پھر بعد میں آنے والی بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ کوئی امام نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی قاری نہیں ہے، سب سے بڑھ کر علم میں اور فقہ میں، سمجھ میں، عمل میں، تقوی میں صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں وما احاطۃ واحد بجميع حديث رسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، کہ ایک شخص آپ وسلم کے سارے حدیث کا احاطہ کرنے والا ہو یا ناممکن ہے، اور اس کا دعویٰ بھی ناممکن ہے. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين، اور اچھی طرح سمجھ لو اور دیکھ لو اور تمہارے لیے قابل عبرت ہو، خلفاء راشدین کے حال دیکھ لو. الذين هم اعلم الامه، جو امت سے سب سے زیادہ علم والے ہیں، بامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے احوال، حالات. خلفاء راشدین سے بہتر کوئی جانتا ہے صحابہ کرام میں سے؟ نہیں، ہمیشہ یہی آپ وسلم کے ہمیشہ قریب رہے ہیں. بامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنته واحواله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، سنت اور احوال، ان سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں. بل کان یکون معه فی غالب الاوقات، اور یہ جو خلفاء راشدین ان میں سے بعض اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. جی جی ہاں، خصوصا بارک اللہ فیک، جیسا فرماتے ہیں خصوصا خاص طور پہ الصدیق رضی اللہ عنہ، ان چاروں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ زیادہ علم رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور سنت کا. الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دور نہیں ہوتے تھے، نہ تو حضر کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں. بل كان يكون معه في غالب الاوقات، اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. حتى انه يسمر عنده بالليل، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں جاگتے رہتے. فی امور المسلمین، شاید یہ بھی بیان کیے کہ ویسے باتیں نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، اس امت کے لیے اگر جاگتے تھے رات کو تو اس غرض سے جاگتے تھے. وکذلک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ بھی. فانه صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ما یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، دخلت انا و ابوبکر عمر و خرجت انا و ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر داخل ہوئے اور میں ابوبکر عمر خارج ہوئے. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، لوگ جو ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگی جن سے محبت کرتے ہیں. جو دنیا میں جس کے دوست ہیں قیامت کے دن وہ انہیں کے ساتھ، انہیں کے ٹولے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس جو ہیں ان کو جوڑ دیا جائے گا. کون کس کے ساتھ جڑے گا؟ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، جو دنیا میں آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، قیامت کے دن وہی آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے. اگر آج آپ کے دائیں بائیں اہل خیر ہیں، اہل صلاح ہیں، اہل سنت والجماعت اور سلف کی منہج کو اپنانے والے ہیں، تو پھر قیامت کے دن بھی آپ کے دائیں بائیں وہی لوگ ہوں گے. اور اگر آج آپ کے دائیں بائیں اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، تو پھر قیامت کے دن بھی آپ کے دائیں بائیں وہی لوگ رہیں گے. اس لیے آج وقت ہے اختیار کرنے کا، آپ نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، دوست کون سے اختیار کرنے ہیں. جنہیں آج آپ پسند کرتے ہیں آپ نہیں چھوڑتے، قیامت کے دن وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اگلے درس سے انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے اور اہم مثالیں، اہم مثالوں سے درس کا آغاز کریں گے کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طریقے سے بعض چیزیں نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اکثر وقت گزارا ہے. تو یہ مثالیں جو ہیں شیخ صاحب خلفاء راشدین سے مثالیں بیان، چاروں خلفاء سے مثالیں ہیں کہ ان عظیم علماء اور اولیاؤں کے سرداروں سے جو مخالفت ہوئی ہے بعض احادیث کی، کس بنیاد پہ ہوئی اور کیوں ہوئی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے پھر جو ہی علم ہوا کیسے رجوع کیا، اپنے قول کو کیسے چھوڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث سامنے آ گئی ہے. درس انشاءاللہ مثالیں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
حافظ سعید صاحب کی سبھی کتابیں موجود ہیں، جو ساتھی لے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ یہ کتابیں موجود ہیں. تھوڑی وضاحت اگر کر دیں تو بہتر ہے.
اس کو یہاں پہ دیا نا، ادھر تو نہیں دیا، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کو سمجھا دیتے. درس کے تعلق سے کوئی سوال؟ یہ تو اگلے درس کی بات ہے، ضعیف ہے، اثر ضعیف ہے، میں بتاؤں گا اس کی تفصیل انشاءاللہ کے درس میں. جی بھائی، یہ سوال ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. کثرت العلم وجودۃ العلم، جو لوگ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور جس نے بات سنی ہے جا کے تقریباً 10 لوگوں کے بعد، کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں. جس نے سنا اس نے دیکھا بھی. اچھا، جس نے ایک بات کو، ایک مسئلے کو بار بار سنا، اور کس نے ایک مرتبہ سنا، تو اور پھر سمجھ کی بات کہ جس نے سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے صحیح طریقے سے، کیونکہ اگلی مثالیں آئیں گی کہ سنا بھی ہے اور کہ غلط سمجھا ہے. تو کوالٹی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بہترین طریقے سے سمجھے، اور دونوں کو سمجھ برابر نہیں ہوتی. یاد رکھیں، جس کو سمجھ جس طریقے سے، محنت بھی ہے اس کے ساتھ، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، محنت ہے، پھر سمجھ ہے، اور پھر ملازمت ہے، اور پھر زیادہ وقت گزارنا ہے علم میں. یہ ساری چیزیں کوانٹیٹی اور کوالٹی کو کنٹرول کرتی ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں آج کے دور میں بھی، ہر دور میں. لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ صحابہ کرام رحمہ اجمعین اس اعتبار سے، تابعین سے، بعد سے سب سے بہتر تھے، دونوں اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی. دیکھیں، یہ سوال ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب میں موجود ہے، آسانی ہے، تو علماء سب احادیث ایک کتاب میں کیوں نہیں جمع کر سکے؟ میرے بھائی، یہ تو بات ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، قرآن مجید کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینوں میں محفوظ کرنے کا حکم دیا، اور لکھنے کا بھی حکم دیا ہے. پھر جمع ہوا قرآن مجید ایک کتابی شکل میں سے ابو بکر صدیق کے زمانے میں، پھر دوبارہ جمع سے عثمان بن عفان کے زمانے میں، ٹھیک. اور جب جمع ہوا تو کسی نے اس میں کوئی باہر سے کچھ چیز نہیں اندر داخل کی، جو لوگوں کے سینوں میں تھا، جو ورقے موجود تھے، سب کو اکٹھا کیے گئے، اور پھر مشورہ لیا گیا، اس پر اجماع منعقد ہوا صحابہ کرام کا، پھر کتابی شکل میں آیا ہے، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن کو جمع کرنے میں بدعت ہے اگر بدعت کی بات کرتے ہو تو. نہیں، اس میں اجماع ہے، اور اجماع یعنی دین کا ایک ماخذ ہے، جیسے ہم جانتے ہیں. سر بکر صدیق نے مرضی سے نہیں بات کی، سر عثمان نے مرضی سے جمع نہیں کیا، اور باقی جو نسخے تھے جو جلائے تھے سیدنا عثمان نے، سیدنا علی فرماتے ہم سے مشورہ کیا تھا، سیدنا عثمان نے ہم نے مشورہ دیا تھا جلانے کا، جو باقی نسخے موجود تھے جس میں کچھ مخالفت تھی اور کوئی چیزیں اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھی. سبحان اللہ. تو رافض جو اکثر بات کیا کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، سیدنا علی کا فرمان ہے. بہرحال، تو پھر رہی ہے حدیث کی بات، تو حدیث کو ایک شخص اگر جمع کر سکتا ہوتا تو ایک کتاب میں لکھ دیتا، جب ایک شخص بھی جمع کرنا ممکن ہی نہیں تھا اور ناممکن ہے تو پھر جس نے جتنا علم حاصل کیا جس کو نہ توفیق ادا فرمائے اس نے کتابی شکل میں لکھ دیا. امام بخاری, امام مسلم اور سیاستہ والے, باقی بعد میں آنے والے اصحاب المسانید ہیں, اصحاب السنن, یہ دوسرے جو ہیں, وہ ہر بندہ ہے, اور پھر اپنے اپنے علم کی بنیاد پر کتابیں جمع کرتے رہے. لیکن ایک بات مسلمات میں سے جس کا میں نے ذکر مقدمے میں کیا تھا, اگر عالم سے کوئی مخالفت ہو کسی حدیث کی, یا کسی عالم کو کوئی حدیث ملے نہیں, تو اس کا کیا مطلب, دین کم ہو گیا؟ دین تو کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, یاد رکھیں, ایک عالم کو حدیث ملے نہ ملنے سے دین میں فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں کو عمل کرنے نہ کرنے سے دین میں فرق نہیں پڑتا, دین کامل ہے. جو اس کامل دین کو سمجھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ خیر پر ہیں, اور جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے تئیں نئے نئے راستے ایجاد کرتے ہیں یا جان بوجھ کے مخالفت کرتے ہیں حق کو جاننے کے بعد بھی, وہ ان کی اس مخالفت سے بھی دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی, یاد رکھیں. تو ہم تو بات کریں ان علماء کی جنہوں نے جان بوجھ کی مخالفت نہیں کی, تو پھر ان سے بھی, ان کی اس مخالفت سے بھی, اگرچہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے, تو یہاں پہ امام صاحب جو اصل دفاع ہے تو امہ کا کرنا ہے, تو بات صحابہ کرام نے شروع کی ہے. جب صحابہ کرام کے یہ حال ہے تو پھر باقی اماموں کی ہم بات کیا کریں؟ تو حدیث کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. بارک اللہ فیک. نہیں, ابھی تو حدیث کا جو مجموعہ ہے تو موجود ہے الحمدللہ. ابھی جو ہے حدیث کو جمع کرنے کا وقت نہیں ہے, تحقیق کا وقت ابھی بھی ہے, تحقیق ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی حدیث باقی رہی, کوئی کسی محدث کے پاس جا کے اسے حدیث لی جو موجود نہیں ہے. وہ زمانہ روایت کا تھا, آج روایت کا زمانہ باقی نہیں رہا, حدیث جمع ہو چکی ہے جتنے ہونی تھی. ہاں, بعض وقت اوقات مسنگ ہے. آج بھی میں نے قصہ سنایا تھا بقی بن مخلد کا, قصہ یاد ہے کسی کو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے روانہ ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, اور جب مدینہ پہنچتے ہوتے امام احمد بن حنبل کو نظر بند کیا جاتا ہے, نظر بند ہو چکے ہوتے ہیں, درس تیزی سے روک دیا جاتا ہے, تو پھر بھکاری کی شکل میں جا کے دروازے دستک دیتے تھے اور حدیث لیتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. قصہ سنایا تھا میں نے, کبھی وقت آئے گا تو دوبارہ قصہ سناؤں گا. تو آپ دیکھیں, ایک پیسے والا غنی امیر انسان تھا, سفر کرتے اندلس سے, یورپ سے سفر کرتا ہے, امام احمد بن حنبل سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پورے سفر کرتا, کئی مہینے لگ جاتے ہیں, اب راستہ بند ہے, علم حاصل نہیں کیا جا سکتا مدینہ پہنچنے کے بعد. تو پھر کوئی راستہ بھی نہیں, جاتے دستک دیتے ہیں, امام سے فرماتے ہیں میرا تو یہ حال, میں تو نہیں کرتا, کہتا میں روزانہ آؤں گا, پھٹے کپڑے پہن کے آؤں گا, بھکاری بن کے آؤں گا, اپنے قلم دوات اور ورک جو ہے اپنے آستین میں چھپا کے آؤں گا, میں آپ سے سوال کچھ دستک دوں گا, یوں لگے گا کہ میں کچھ آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, آپ مجھے دو تین چار حدیثیں بھی آپ دینا چاہیں آپ مجھے دے دیں, میں وہ حدیث لکھ لیا کروں گا یا یاد کر لیا کروں گا. تو اس طرح سے بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا مسند آج موجود نہیں ہے, جو حدیث انہوں نے جمع کی تھی بعض کتابوں اس کا ذکر ہے مسند بقی بن مخلد, لیکن آج کا کہاں ہے, اس کا وجود ہی نہیں اس کا. تو بعض کتابیں مسنگ ہیں, لیکن جو جمع ہو چکی, جو موجود وہ تو جمع ہو چکی ہیں الحمدللہ, کیونکہ مخالفین اسلام نے جب مسلمان ملکوں میں داخل ہوئے, خاص طور تتاری جو آئے تھے یا ان سے پہلے بھی جب جنگیں ہوئی تھیں, تو وہ سب سے بڑا خزانہ ان کے نزدیک سونا چاندی نہیں تھا, یہ علم تھا. ان کو پتہ تھا مسلمانوں کے پاس جب تک یہ طاقت ہے تو یہ غالب رہیں گے, جب ان کی اس طاقت سے, علم کی طاقت سے دور کیا جائے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے. بڑے کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو, اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے. یاد رہے بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن ہے, نہیں میرے بھائی, قرآن اور صحیح حدیث دونوں کا, کیونکہ اگر صحیح حدیث باقی نہ رہتی تو آج ہم قرآن پہ بھی عمل نہ کر سکتے, تو پھر کیسے حفاظت ہوئی قرآن مجید کی؟ تو قرآن سے حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے, قرآن کے لفظ اور معنی, لفظ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے کی, معنی کو تبدیل لوگوں نے کیا ہے لیکن لفظ کو تبدیل نہیں کر سکے. معنی کو لوگوں نے تبدیل کی, تحریف کی ہے, اہل بدع نے کیا کیا ہے, لفظ کو تبدیل نہیں کر سکے, لیکن تعویل کے نام پر تحریف کی ہے کہ نہیں کی ہے. آج کتنی گروہ موجود ہیں, اشاعرہ, ماتریدیہ, معتزلہ, جہمیہ, ان سے پہلے سارے یہی کام تو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جرت دیکھیں آپ, تعویل اور تعویل کے بعد تحریف جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, اسماء و صفات کے باب میں, تو ایسے لوگ بھی یعنی موجود ہیں. بہرحال تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں حدیث جمع کرنے کی بات، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث جمع تو میں نے کہہ دیا ہے کہ بعض جو مسانید ہیں، بعض کتابیں جو، ہاں یہ بات کر رہا تھا کہ کافر جو ہیں جنہوں نے مسلمان ممالک میں کبھی قبضہ کیا تھا، تو ان کا جو اولین ٹارگیٹ تھا وہ کیا تھا؟ علمی قوت، علمی طاقت تھی. اور تتاری جب عراق میں آئے تھے تو جو کتابیں، اب جو کتابیں موجود ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہ کتابیں جو بچ گئی ہیں، جو نہیں بچی پتہ نہیں وہ کیا ذخیرہ تھا. کیا کرتے تھے؟ کتابوں کو اٹھا کے دریاؤں میں ڈال دیتے تھے. یعنی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ دجلہ کے جو دریا ہے وہ 3 دن تک سیاہ رہا ہے، سیاہی سے اتنی کتاب اس میں ڈالی گئی. وہ کیا علم تھا، کیا ذخیرہ تھا؟ اس کے باوجود بھی آج دین باقی تا قیمت باقی رہے گا. کچھ بھی ہو جائے، علماء آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کتابیں بھی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. راسخون فی العلم علماء کے اوصاف کے تعلق سے سوال آیا ہے. یاد رکھیں، راسخون فی العلم وہ علماء ہیں جو ہمیشہ قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں. کسی علم میں ثابت قدمی کب آتی ہے؟ جب اس میں صحیح طریقے سے جد و جہد کیا جاتا ہے. دیکھیں محنت کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھتے کہ بعض بڑے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، جد و جہد دونوں کرتے ہیں. دو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ 8 گھنٹے پڑھتے ہیں، بھی 8 گھنٹے پڑھتا ہے، یہ اول نکلتے اول نہیں نکلتا. یہ بنیادوں پر، اصولوں پر قائم ہے اور یہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. جو اپنی مرضی، اپنے عقل کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر جو علم بھی حاصل کرتے وہ ثابت قدمی نہیں آتی. ثابت قدمی ان کو آتی ہے جو اصولوں کی بنیاد پر علم حاصل کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں امت میں صحابہ کرام والتابعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین، آج کے زمانے تک بھی دیکھیں، جن علماء نے اصولوں کی بنیاد پر علم حاصل کیا ہے وہ ان کو ثابت قدمی ملی ہے. اور جنہوں نے کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی عقل کو آگے کر رہے ہیں، کبھی کشف کی بات کرتے، کبھی ذوق کی بات کرتے، کبھی وجہ کی بات کرتے، ان کو ثابت قدمی نہ کبھی ملی ہے اور نہ کبھی ملنی تھی. آج بھی دیکھیں آپ، ایک شخص، ایک امام نکلتا ہے، کوئی اور مددگار نہیں لوگوں میں سے، دنیا کو رخ بدل دیتا ہے. اگر یہ راسخ علم ہے تو راسخ علم کون ہے دنیا میں؟ سبحان اللہ. تو علماء راسخین فی العلم جو ہیں وہ معروف ہیں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو توفیق عطا فرمائی ہے. کوئی زمانہ ان علماء سے خالی نہیں رہا ہے اس دین. لیکن بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پگڑی والا ہو، اس کے بڑا جبہ ہو، اس کے آگے پیچھے مریدین ہو، 10 آگے 10 پیچھے، جہاں پہ چلتا ہو اس کے ساتھ وہ آگے پیچھے دوڑتے رہیں چلتے رہیں. یہ علماء کی نشانی نہیں ہے. بعض ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے علم سے لوگوں نے ایسے فائدے اٹھائے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر راستے آپ کو چلتا نظر تو آپ پہچانیں گے نہیں وہ کون ہے. ایک مرتبہ شیخ عثمی رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسی میں بیٹھے سوار ہوتے ہیں، تو باتوں باتیں وہ ڈرائیور پوچھتا ہے آپ کون؟ کہتے میں محمد بن صالح بن عثیمین. ڈرائیور کہتا ہے میں بن باز ہوں. سمجھتے کہ مذاق کر رہا ہے. کہتے اچھا آپ بن باز ہیں؟ نہیں نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں محمد صاحب بن عثیمین ہوں. کہتے میں بھی تو مذاق نہیں، میں بھی تو بن باز ہوں، میں تو مذاق نہیں کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھا کہ شیخ صاحب مذاق کر رہے ہیں. وہ سب سعودی تھا، کوئی نہیں، کوئی فارن نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہی ایک شخص بیٹھا مجھ سے میرا مذاق اڑا رہا ہے. اب ڈرائیور تو بن باز کہاں اس نے ہونا تھا. لیکن سبحان اللہ کے بعد ایسے علماء ہوتے ہیں جن کو لوگ پہچانتا نہیں ہیں، لیکن ان کا نام، ان کا علم لوگوں کے دلوں میں جگہ کر چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ اعلم. دیکھ، یہ سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانہ کے اعتبار سے زیادہ قریب تر ہیں صحابہ کرے صحابہ کرام کے تابعین اتباع التابعین کے, اور باقی جو تین امام ہیں وہ کچھ تھوڑا سا دور ان کے بعد میں آنے والے ہیں. فقہ مسائل میں اکثر اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ یہی تو ہمارا یہ درس ہے رفع امت الاعلام, اس پہ انشاءاللہ یہی جو ہم نے بات کرنی ہے یہی واضح کرنا ثابت کرنا ہے کہ کس طریقے سے کہ ایک امام جو ہے جب وہ فتویٰ دیتا ہے اس کا فتویٰ جب کسی حدیث سے ٹکرا جاتا ہے کیا بنیادی وجوہات, یہی ہم وجوہات تو بیان کر رہے ہیں, یہی اس کا انشاءاللہ جواب ہے. نہیں یہ تو آگے سب آئے گا, یا علماء نے اس کی وضاحت بھی کی, شیخ اسلام نے بھی کی ہے کہ وہ محدث نہیں تھے, فقیہ تھے اور زیادہ تر فقہ مسائل کا اہتمام کرتے تھے, اس لیے حدیث ان سے رہ گئی. یہی بات ہے کیونکہ حدیثیں ملی نہیں جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں, لیکن عام طور پہ یہ جو پورا رسالہ ہے یہی سوال کا جواب ہے, اور اس لیے اس رسالے کا درس ہم نے شروع کیا ہے. اس لیے جو بھی ایسے سوال ہوں ذرا آپ صبر کریں, سب جواب آپ کو انشاءاللہ علم کی بنیاد پر انشاءاللہ گری کے ساتھ ملیں گے. دیکھیں یہ سوال ہے کہ علماء جو ہیں جب بات کرتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم سلف الصالح سلف صالح کی سمجھ کے مطابق, تو قال اللہ تو قرآن مجید میں مل گیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ملے گا, یہ سوال ہے آپ کا, تو حدیث سے ملے گا. حدیث کی کتابیں میں نے بتایا آپ کو محفوظ ہیں موجود ہیں. اس زمانے میں امام بخاری کے زمانے سے پہلا زمانہ تھا, وہ جمع کرنے کا وقت تھا, سفر کیا جاتا تھا ہمارے لیے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ بعد میں آنے والے ہیں, روایت کا زمانہ جب ختم ہو جائے گا. اب ذرا غور کریں اگر امام بخاری حدیث نہ لکھتے, اما حدیث جو ہے کوئی کتاب نہ ہوتی تو آج ہم حدیث کیسے بیان کرتے پتہ ہے؟ سند کتنی لمبی ہوتی. آج سے آج کے دور سے میں جو بیان کر رہا ہوں نا مجھ سے لے کے آپ وسلم تک یہ پوری سند بیان کرنی ہوتی, اس میں سے کتنی مجروحین ہیں کتنی نہیں ہیں, تو حدیث کی تحقیق اتنی دشوار ہو جاتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں بعض لوگوں کو توفیق دی ہے. میرے بھائی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ 16 سال لگے ایک کتاب کو لکھنے میں, 16 سال آدھی زندگی لگ گئی ہے, اور حالت کیا تھی, 1 ملین ریال جو ہے یا درہم جو ہے وہ اسی ایک کتاب لکھنے پر لگ گئے. 16 سال 1 ملین ریال لگائے ہیں. آج ہم جب کچھ لکھنے کی عادت تو ہم سوچتے ہیں کتنا بینیفٹ ہمیں ہوگا, کتنے اس میں سے فائدہ ہو سکتا ہے. اس زمانے میں دیتے تھے, آج کے زمانے میں بعض لینے کی سوچتے ہیں, اسے برکت بھی نہیں رہتی. 16 سال بھی لگے, پیسہ بھی لگا, بس محنت. اس کے بعد رات تک نیندیں اڑ جاتی تھی. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے وراق جو لکھتا تھا اس کے گھر میں مہمان تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو دیکھا کئی مرتبہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اٹھتے ہیں دیا جلاتے ہیں, اور یہ لائٹیں نہیں تھی کہ ایک منٹ تک سوئچ آن کرے پھر آف کرے, دیا جلانا پڑتا ہے پھر اسے بجھانا بھی پڑتا ہے, پھر ماچس بھی نہیں تھی کہ بڑی آسانی سے اسے استعمال کیا جائے, بڑی مشکل سے آگ جلائی جاتی تھی, برا دیا کو جلانا, پھر کچھ لکھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے, پھر تھوڑی دیر کے بعد دیا جلتا تھا پھر کچھ لکھتے تھے پھر سو جاتے تھے لیٹ جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ 20 مرتبہ ایک رات میں وہ اس طریقے سے اٹھے دیا جلائے پھر لیٹ گئے. صبح ہوئی تو میں نے عرض کی امام صاحب میں نے دیکھا کہ رات کو آپ تھوڑے سے بیدار تھے, کہتے کہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی, اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے میں وہ میرے ذہن میں آ رہے تھے, اگر صبح میں اٹھ کے لکھ لیتا تو میں بھول جاتا, تو جو مجھے اس وقت یاد آ رہا تھا میں اسے نوٹ کرتا جا رہا تھا. ایک حدیث کے لیے 20 مرتبہ جو رات کو بندہ اٹھتا ہے, اور 16 سال اس بندے نے لگائے ہوں, اگر ہر رات میں بھی نہ ہو ہفتے میں 2 رات یا 3 راتیں وہ شخص ایسے کرتا 16 سال, اب غور کرے اس بندے کی زندگی کیا ہوگی. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو چکی ہے. آج ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کھول کے, صحیح بخاری کھول کے اب یہ دیکھیں چھوٹے سے ڈیوائسز آ گئے ہیں, اس چھوٹے سے ڈیوائس میں صحیح ستہ نہیں ہے بلکہ 9 کتابیں ہیں ساری ستہ کے ساتھ, باقی مسند دارمی بھی ہے مسند احمد بھی ہے اور مطلع مالک بھی ہے, ہزاروں احادیث, بٹن دبائیں حدیث کے پہلے لفظ لکھے حدیث پوری آ جائے گی. اسے آسان کوئی زمانہ ممکن ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہم لوگوں کے اوپر. کہاں پر دو دو مہینے سفر کرنا, یا لمبا سفر کر کے حدیث بھیک مانگ کے حدیث کا علم حاصل کرنا, حدیث لکھنے کے لیے بھوک اور پیاس اور بیماری اور سفر کی مشقت کو برداشت کرنا, اور آج ایک صرف ایک اپنی انگلی کے اشارے پر بٹن دبانا ہے اور اپنے حدیث پڑھنی ہے. فیروز آبادی, جانتے کون ہے فیروز آبادی؟ اہل لغت میں اس کا عالم ہے, اہل لغت کا عالم ہے. جانتے ہیں کہ فیروز آبادی نے صحیح بخاری کتنی مرتبہ پڑھی؟ 50 مرتبہ پڑھی. شریعت کا عالم نہیں ہے, لغت کا عالم ہے. ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی صحیح بخاری؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اس کو بند کر دیں. اس کو تو ایک کتاب کو ایک عالم 50 مرتبہ پڑھتا ہے, اور اس کا اہتمام دیکھیں. اور آج ہم ہیں کہ صحیح بخاری کو جانتے تو ہیں لیکن کتنی مرتبہ پڑھی ہے, کیوں سے حدیث پڑھی ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.